إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واجب الاحترام بزرگو، بھائیو، ساتھیو اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، دینی احکام اور دینی مسائل اخذ کرنے کا، حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت. جس طرح قرآن قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل ہے، بالکل اسی طرح قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل ہے. آپ کو یہ مرتبہ یا آپ کی حدیث کو یہ مرتبہ یا آپ کی سنت کو یہ مقام اور یہ حیثیت، یہ کسی انسان نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے نہیں دی، بلکہ آپ کے فرامین کی یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اسی ذات باری تعالی نے مقرر اور متعین فرمایا ہے جس مالک نے آپ پہ اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا ہے، اور اسی نازل کردہ کتاب میں غیر مبہم انداز میں، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے، جس چیز سے روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف کتاب نہیں دی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے امت کو بھی صرف کتاب ہی نہیں دی، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت سی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں اور امت کو وہ دی. آتا کے معنی معروف ہیں، دینا، عطا کرنا، بخشنا، کہ جو چیز بھی اللہ کے رسول تمہیں دے وہ کتاب کی شکل میں ہو، ہدایت اور تزکیہ کی صورت میں ہو، حکمت کی صورت میں ہو، یا علم کی کوئی اور شکل و نوعیت اور صورت ہو، جو چیز بھی ہو، بلکہ جو حکم بھی ہو، جو حکم بھی تمہیں ہو وہ لے لو، اس پہ کاربند ہو جاؤ، اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، حضرت لقمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہدایت بھی دی، اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے حکم بھی عطا فرمایا، قوت فیصلہ بھی بخشی. تو یہ سب چیزیں آتا کے مفہوم میں شامل ہیں. اللہ ذو الجلال کے نبی علیہ السلام نے بھی امت کو صرف قرآن اور کتاب نہیں دی، بلکہ یہ تو آپ کے فرائض منصبیہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، آپ تزکیہ کرتے ہیں، اور آپ کتاب اور حکمت کا درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تلاوت بھی، تعلیم بھی، کتاب کی بھی، اور کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب کی بھی اور تعلیم حکمت کی بھی، اور ساتھ ساتھ ویزکیہم، تزکیہ بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. یہ تو فرائض خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گویا صرف کتاب نہیں دی امت، کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی امت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاملہ رکھا ہے، اور وہ جو معاملہ رکھا ہے اور اس کی جو شکل و صورت اور نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ اصطلاح میں ہم اسی کو حدیث اور اسی کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کے علاوہ جو کچھ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمت ہے، وہ حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ سنت. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا ہے، وہ تعلیم دی ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ اللہ کا بہت فیضان اور بہت فضل ہے. سوچئے اور غور فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے تعلیم دی کہ وہ خالصتاً اور صرف قرآن ہی کی تعلیم تھی، یا اس سے ہٹ کے بھی اور کچھ بات تھی؟ نبی علیہ السلام نے پھر آگے جو تعلیم دی یا امت کو آگے کچھ سمجھایا اور بتلایا، وہ صرف قرآن اور قرآن کے الفاظ تھے، یا اس سے ہٹ کے اور بھی کچھ بات تھی جو نبی علیہ السلام نے آگے امت کو تعلیم دی؟ یعنی اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تعلیم دی اور ہم نے آپ کو پڑھایا سکھایا، یہ پڑھایا سکھایا کیا ہے؟ کیا صرف قرآن ہے اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یا اس سے زیادہ اور بھی کچھ ہے؟ یہ قابل غور بات. اور کیا قرآن پاک پہ ہی آپ نے عمل کیا، یا اس کے علاوہ اور تعلیم یا اور ذریعہ علم اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی عمل کیا. دیکھنا یہ تاکہ یہ پتا چلے کہ قرآن مجید میں جو حکم ہے اسی پہ آپ نے اکتفا فرمایا یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی اور حکم تھا, کوئی اور تعلیم تھی, کوئی اور مسئلہ تھا, باتیں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس حوالے سے بہت سی باتیں, لیکن ایک بات دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معروف واقعہ ہے اور آپ سبھی تقریباً جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا واقعہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب کفار مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح ہوئی تو اس دوران جن شرائط پہ صلح ہوئی تھی حضرت عمر فاروق اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس کے بارے میں تاثرات جو تھے وہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں معروف ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے میرے نبی آپ اپنے ان ساتھیوں سے معاملات کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مگر صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا؟ اگر مشورہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق کو اعتراضات کرنے کی نوبت پیش آتی؟ سمجھ رہے ہیں نا, حضرت عمر فاروق کو اعتراض کرنے کی نوبت پیش ہی نہ آتی اگر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھا کے جو ہے ان سے مشورہ کیا ہوتا. جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ ان معاملات میں آپ ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی اور کو اپنے رفقاء ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے کسی سے مشورہ کیا؟ کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا. بلکہ جب اعتراض ہوا تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میری رہنمائی کرے گا, اللہ میری مدد فرمائے گا. فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا رسول, اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے تھے, انہیں جا کے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اتنی ذلت اور اتنی رسوائی اور اتنی پستی میں آ کر یہ شرطیں کیوں منظور کریں؟ آخر کیا ہم کمزور ہیں؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ لڑنے مرنے کا ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہم کمزور ہیں ان کے مقابلے میں؟ یہ اتنی پستی میں آ کے ہم یہ شرطیں قبول کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ عمر یہ معاملہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے. بات سمجھے, یہ معاملہ کرنے والے, صلح کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. یعنی رسول جو معاملہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مشورے اور اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں, رسول اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشورے کے بغیر جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا یہ کس حکم کی بنیاد پہ تھا؟ کس فیصلے کی بنیاد پہ تھا؟ قرآن نے تو ایک فیصلہ دیا کہ شاوروہم فی الامر, کہ آپ ان سے مشورہ کریں. اب اس مشورے کے برعکس خدشات صحابہ نے پیش کیے, مگر ان خدشات کے علی رغم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حکم کی فرما برداری میں ان اس صلح پہ اس صلح کو قبول کیا؟ وہ حکم کیا تھا؟ وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ امر کیا تھا؟ وہ اللہ ذو الجلال نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا, سمجھایا, اور اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ فرمایا. بات سمجھے نا. یعنی یہ ایک دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن کے مطابق, قرآن کی بات نہیں جو قرآن میں آ چکی ہو, قرآن میں جو آ چکی صرف وہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ ذو الجلال کی طرف سے پیغام, وحی, سلسلہ تعلیم وہ نبی سے باقی اور جاری رہتا ہے اور تھا, جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری اور فرما برداری کیا کرتے تھے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہی ذریعہ نبی علیہ السلام کے پاس تعلیم نہ تھا، قرآن ہی ذریعہ تعلیم نبی علیہ السلام کے پاس، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ باقی سلسلہ وحی بھی نبی علیہ السلام کے پاس طریقہ تعلیم موجود تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نوعیت کیفیت کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول ہم بھیجتے اس لیے، نبی کو ہم اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ نبی کی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے نبی کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی کی فرم برداری کی جائے. اس میں گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو ماننے والوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ نبی ہم بھیجتے اس لیے کہ نبی کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے. قرآن بھرا پڑا ہے، سابقہ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں. یا قوم عبد اللہ واتیون، یا قوم عبد اللہ واتیون، سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیے کہ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. انبیاء نے اطاعت کا حکم دیا اپنی اطاعت کا، اور یہی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی اس اسلوب میں اور اس انداز میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ رسول کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. بھائیو اگر اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی تو پھر رسول ماننے کا مقصد کیا ہوا، رسول ماننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی رسول تو اس لیے مانا گیا، رسول تو اس لیے آپ کو رسول مانا ہے کہ ہم رسول کی کیا کریں، اطاعت کریں، اور رسول جو دے وہ لے لیں، رسول کی اطاعت کریں اور رسول جو دے وہ لے لیں. اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے اور رسول جو دے اس کی فرما برداری نہیں ہے تو پھر رسول ماننے کا نتیجہ ہی کیا ہوا، پھر تو رسول ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوا. آپ دیکھیے ان دونوں آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو صحیح ہے میں بھی اور سنن کی کتابوں میں بھی موجود، کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ اللہ ذوالجلال کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو اپنے حسن اور زیبائش کے لیے اپنے بالوں کو اکھیرتی ہیں، اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں اور اپنے چہرے پہ رنگ بھرواتی ہیں. اب ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ اے عبداللہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید میں تو کسی ایک جگہ بھی اللہ کی طرف سے یہ لعنت قرآن میں موجود نہیں ہے، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لعن اللہ ہو، اللہ کی لعنت ہو. اب اللہ کی لعنت کا پتہ کس سے چلے گا؟ اللہ کی کتاب قرآن سے. یہی اشکال اس اللہ کی بندی کے ذہن میں آیا نا کہ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہے اس کا ذکر کس میں ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب میں ہونا چاہیے. اور عرض کیا کہا کہ اللہ کے بندے عبداللہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا اور مجھے پورے قرآن میں کہیں یہ لعنت اور کہیں یہ حکم اللہ ذوالجلال کا نظر نہیں آیا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ اور یہ عمل کرنے والیوں پہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا تھا؟ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو قرآن کو پڑھا ہوتا تو نے تو قرآن میں یہ حکم بھی پا لیتی. کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے اللہ کے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. جب اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے تو یہ اللہ کے رسول کی لعنت نہیں ہے بلکہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے لعنت. سمجھے بھار یا نہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت یا اللہ کے رسول کی کا حکم کیا صرف اللہ کے رسول کا ہے؟ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول کا ہے. سوچی اللہ ذوالجلال تو خود فرماتے شرع لکم من الدین ما لم یأذن به اللہ شرع لکم من الدین مالا یادن بہلا، یہ لوگوں نے ایسے دین بنا لیے ہیں جس کی اجازت اللہ ذوال جلال نے دی ہی نہیں. اب اگر اللہ ذوال جلال کے نبی کو ایسے دین کی رہنمائی کریں جس کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں، تو معاذ اللہ اس کے مرتکب تو خود اللہ کے رسول بن گئے. بات سمجھے یا نہیں؟ اس کے مرتکب تو خود اللہ کے رسول بن گئے، جبکہ اللہ ذوال جلال نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہمارے رسول کی یہ اطاعت یہ میرے ہی حکم سے ہے، کسی اور کے حکم سے. اسی بھی اللہ ذوال جلال نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، ومن یوتے رسول فقد اطاع اللہ. یہ مت سمجھو کہ رسول کی اطاعت یہ کوئی علیحدہ اطاعت ہے، بلکہ رسول کی اطاعت حقیقتاً کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. رسول اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، بات کہتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا نبی اس وقت بولتا ہے جس وقت میں اس کو بلاتا ہوں. میرے نبی کی ہر بات وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان. اس لیے بھائیو، اللہ ذوال جلال والاکرام نے جو اپنے نبی کی اطاعت اور نبی کے بارے میں علی الاطلاق یہ بات ارشاد فرما دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه، تو یہ جو کچھ اللہ کے رسول دیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سب کس سے پا کے دیتے ہیں؟ اللہ سے پا کے، اللہ سے سیکھ کے، اللہ سے حاصل کر کے، اللہ کا حکم معلوم کر کے، اور وہی بات آگے اللہ کے بندوں کو بتلاتے ہیں. اسی سے اللہ کے بندوں کو نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ خبردار فرماتے ہیں. یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ ہر امتی کو ماننا اس امتی کا فریضہ ہے. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں، ایمان والو اس وقت تک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اب یہ آیت جو اللہ ذوال جلال نے نازل کی، غور فرمائیے یہ کس پس منظر میں، اس کا شان ورود کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ بنا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری کے معاملے میں آپس میں اختلاف ہوا، زمین کو پانی دینے کے بارے میں، کسی عبادت کے مسئلے میں نہیں. غور کیجئے، کسی عبادت کے مسئلے میں نہیں، کسی ذکر و اذکار کے مسئلے میں نہیں، کس مسئلے میں؟ زمین کے میں پانی دینے کے بارے میں. انصاری نے کہا کہ زبیر پانی لگاتے ہیں اپنی زمین کو، اور بڑی دیر بعد مجھے باری آتی ہے پانی لگانے کی، انہیں جناب حکم دے دیں کہ یہ اس معاملے میں جلدی کر لیا کریں. ذمہ داروں میں یہ جھگڑا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، پانی باندھنے اور نہ پانی باندھنے میں، لینے اور پانی دینے میں. تو یہی جھگڑا حضرت زبیر اور ایک انصاری کے مابین ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، زبیر بس جب پانی سارے کھیت کو پہنچ جائے، سارے کھیت کو پانی اچھی طرح پہنچ جائے، تو پھر اپنے ساتھی کو پانی دے دیا کرو، زیادہ دیر تک نہ روکو، پانی کا حق ہے پھر یہ لے. تو وہ انصاری کہنے لگا کہ ہاں، یہ آپ کے عزیز رشتے دار جو تھے زبیر، معاذ اللہ یہ بات انصاری کی زبان سے نکل گئی، صحابی کی زبان سے یہ بات نکل گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا ان لوگوں کا تو ایمان ہی مشکوک ہے جو آپ کو آپ کے تمام فیصلے میں اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے. بتلائیے یہ حکم کس معاملے میں تھا؟ یہ کوئی فیصلہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی نص کے مطابق تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ پانی اس طرح باندھو، پانی تب لگاؤ اور اس وقت نہ لگاؤ؟ کوئی تفسیر قرآن مجید میں اس بات کی موجود ہے؟ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کے بارے میں ایک صحابی نے ایک بات کہہ دی، اور وہ بات بھی اللہ ذوال جلال کو ناگوار گزری، وہ بات بھی اللہ ذوال جلال کو ناگوار گزری. اور صاف صاف فرما دیا کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ. وہ تو اس وقت تک صحیح مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تلک وہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے, آپ کو فیصل نہ تسلیم کرے. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کھٹکا نہ رکھے, کوئی احساس پیدا ہونے دے. اس میں یہ مت سمجھے کہ اس فیصلے میں میرا نقصان ہے, اس فیصلے میں مجھ پہ دھبا آتا ہے, اس فیصلے کے بارے میں مجھے نیچا دکھا دیا گیا, اس فیصلے کے بارے میں مجھے جناب کمزور ثابت کر دیا گیا. فرمایا یہ تاثرات تمہارے قلب و فکر میں نہیں ہونے چاہیے, بلکہ خندہ پیشانی سے خوش خرم صورت میں تمہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا, تب تم مسلمان اور تب تم مومن ہو. اب غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ قرآن کی کسی نص کے مطابق فرمایا تھا؟ نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق, وحی کے ذریعے تعلیم کے مطابق, اس قوت فیصلہ کے مطابق فرمایا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دے رکھی تھی, اور اس کو تسلیم کرنے کا اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا. بات مختصر کرتے ہیں, آگے آئیے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں, رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ کہ لوگوں, مسلمانوں, مومنوں, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو قیامت کو مانتا ہے, ذکر و فکر کرتا ہے, ذکر و عبادت کرتا ہے, وہ ان کے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, بہترین نمونہ, بہترین اسوہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی امت کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ امت کے لیے یا کسی اور کے لیے وہ کیا ہو, نمونہ ہو. نمونہ کون ہے, اسوہ کون ہے, اور اسوہ حسنہ کون ہے؟ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب سوچئے اور غور کیجئے کہ یہ اسوہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھے نبی علیہ السلام, بلکہ قرآن نے کہا لمن اسوۃن حسنہ, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صحابہ کرام کے لیے اسوہ نہیں تھے, بلکہ قیامت تک کے لیے, جو قیامت تک کو مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے, تمام کے لیے ان کے لیے نبی علیہ السلام حجت, اور تمام کے لیے نبی علیہ السلام اسوہ, تمام کے لیے نبی علیہ السلام نمونہ. ہمارے لیے بھی, ہمارے بعد قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے افراد ہیں ان تمام کے لیے نبی علیہ السلام کیا ہے, نمونہ ہے. میرے بھائیو اب غور کیجئے, اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ماڈل اور ایک نمونہ کسی کو دیا جائے اور وہ نمونہ اور ماڈل گم ہو جائے, وہ ہاتھوں سے چھن جائے, کہیں کھو جائے, تو ہم اس کے مطابق کوئی چیز تیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بھائی ماڈل محفوظ ہونا چاہیے نا, نمونہ محفوظ ہونا چاہیے نا. اگر نمونہ محفوظ نہ رہے, جو ناپ آپ نے اپنے قمیض کا دیا ہے, جو اس بلڈنگ کا نمونہ آپ نے کاریگر کو مہیا کیا ہے, اگر کاریگر اور درزی وہ نمونہ ہی ضائع کر دے اور وہ گم ہو جائے, تو بتلائیے وہ بلڈنگ استوار کر سکے گا, وہ لباس بنا سکے گا؟ اس کے لیے تو نمونہ ہی نہیں ہے. بات سمجھے نا. اب نبی علیہ السلام کو جو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ اسوہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے. یہ اسوہ قیامت تک کے لیے کیا ہے, محفوظ ہے. امت کے ہاتھوں یہ آپ کا نمونہ نہ اب تک ضائع ہوا اور نہ قیامت تک یہ امت کے ہاتھ سے ضائع ہوگا, انشاءاللہ العزیز. بات سمجھے نا. نہ اب تک امت کے ہاتھ سے یہ نمونہ نکلا, ضائع ہوا, اور نہ ہی قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ اور یہ نمونہ امت کے ہاتھوں ضائع ہوگا. یہ اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی سنت آپ کا طریقہ، آپ کے معمولات، آپ کے ارشادات وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہوں گے. وہ قیامت تک ضائع کوئی ان میں سے ضائع جو دین کے حوالے سے ہے، اسوہ اور نمونہ کے حوالے سے ہے، وہ امت کے ہاتھوں ضائع ہوگا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایک اشکال اور ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جو آمد الورود، بلکہ سب سے پہلے اسی اعتراض کو دہرایا جاتا ہے کہ جی قرآن تو لکھا گیا لیکن حدیث نہیں لکھی گئی. بات سمجھے؟ حدیث تو لکھی گئی 250 سال بعد، امام بخاری نے آ کے، امام احمد بن حنبل نے آ کے، امام مسلم نے آ کے، امام نسائی نے آ کے حدیثیں لکھی ہیں. 250 سال بعد آ کے یہ حدیثیں لکھی ہیں، پہلے تو حدیثیں لکھی ہی نہیں جاتی تھی. جو چیز نوشتہ شکل میں امت کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. کہتے ہیں اس لیے حدیث تو لکھی نہیں گئی. اگر یہ حدیث حجت ہوتی، اگر یہ دلیل ہوتی، اگر یہ برہان حدیث اور سنت ہوتی تو یہ حدیث بھی لکھی ہوئی موجود ہوتی. مگر غور کرنے کا مسئلہ ہے، سوال یہ ہے، اس سے پہلے جواب دینے سے بھی پہلے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہو وہ قبول کر لو اور جو لکھی ہوئی نہ ہو اس کو رد کر دو؟ بات سمجھے؟ وہ قرآن میں یہ ہے 30 پاروں میں کہ جو لکھی ہوئی چیز ہو وہ مان لو، تم نے اس کو ماننا ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور وہ قابل اعتبار ہے جو لکھی ہوئی ہے. جو لکھی ہوئی نہیں ہے وہ قابل اعتبار ہے نہیں ہے، اور نہ ہی تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. کیا قرآن مجید میں یہ بات ہے؟ سوال یہ ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے، سوال ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جس بات کا قرآن نے مطالبہ بھی کیا، جو بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہی نہیں، اب اس کے بارے میں، یعنی وہ اعتراض، وہ سوال یا وہ مناقشہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہی نہیں، کسی بات کے مستحکم اور غیر مستحکم ہونے کے حوالے سے، کسی بات کے مستحکم اور غیر مستحکم ہونے کے حوالے سے جو بات اللہ نے فرمائی ہی نہیں، کچھ بھائی اور کچھ حضرات وہ بات لے کے قرآن کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑنے اور قرآن کو اخذ کرنے کے لیے اس چیز کو اپنے لیے حجت دلیل اور اس چیز کو اپنے لیے ایک سوال اور ایک آڑ بناتے ہیں. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ اعتراض جو آج حدیث کا انکار کرنے والے اور حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے پیش کرتے ہیں، یہی اعتراض قرآن پاک کے بارے میں اہل کتاب نے بھی کیا اور اہل مکہ نے بھی کیا. یہی اعتراض اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَاهُ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو تب مانیں گے جب آپ ایسی کتاب ہمیں دیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ کتاب پڑھ لیں. یہ کیا ہوا جناب؟ میرے پاس جبرائیل وحی لے کے آیا ہے، میرے پاس پیغام آیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کیا خبر اور ہمیں کیا علم کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یا آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، حضرت داؤد کو زبور دی، اب ان کو جو اللہ نے کتابیں دی آپ کو کتاب کیوں نہیں دی؟ لن آسمان پہ آپ چڑھ بھی جائیں، آسمان پہ چڑھ جائیں ہمارے دیکھے دیکھے جناب بغیر کسی سیڑھی کے، لن نؤمن لرقیہ حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم اس کتاب کو پڑھ لیں دیکھ لیں پھر ہم آپ کو مانیں گے اور آپ پہ ایمان لائیں گے، ورنہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. قرآن کے بارے میں یہ اعتراض ہوا یا نہیں ہوا کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے جب تک قرآن کتابی شکل میں موجود ہے؟ یعنی آج بھی اعتراض ہے کہ جناب حدیث کو نہیں مانتے اس لیے کہ حدیث کتابی شکل میں موجود ہے؟ وہ تو کتابی شکل میں ہمارے سامنے نبی علیہ السلام پر 250 سال بعد آئی، اس کا کیا اعتبار؟ یعنی جو اعتراض قرآن کے منکرین کرتے تھے آج وہی اعتراض حدیث اور سنت کے منکرین کرتے ہیں. دیکھیے قدر مشترک، قدر مشترک دونوں میں. ہاں اب دیکھیے قرآن پاک نے اس کا کیا جواب دیا؟ ایک جواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو قرآن لکھا لکھایا کتابی شکل میں دے دیں، فی قرطاسٍ، اوراق میں لکھا ہوا، فی قرطاسٍ اوراق میں لکھا ہوا، فلامسو ہو بے دی ہم، اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کے دیکھ لیں کہ یہ واقعہ لکھا لکھایا کتابی شکل میں قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، لیکن ہاتھ لگانے کے باوجود، آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ کافر کہیں گے ان ہذا الا سحر مبین، یہ تو محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کا جادو ہے، گویا کہ یہ جادو کی کتاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر کہیں گے کہ یہ جادوگر کی جادو کی کتاب ہے، یہ اس کتاب کو اور آپ کو ماننے کے لیے یہ لوگ پھر بھی آمادہ اور تیار نہ ہوں گے. بتلائیے ان کے اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ ہم کتاب دے دیتے ہیں بھائی تم مان لو گے، لیکن یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ نازل کریں تو یہ پھر بھی مانیں گے نہیں. ایک جواب یہ ہے، یعنی ان کے مطالبے کو پورا اللہ نے، ان کے مطالبے کو اللہ نے پورا نہیں کیا. اگر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز ہی قابل اعتبار نہیں ہوتی، بلکہ جو بات قابل اعتبار حضرات بتلا دیں وہ قابل اعتبار ہوتی، بات سمجھے یا نہیں؟ قابل اعتبار بات بتلا دیں وہ بات قابل اعتبار ہوتی ہے. اب دیکھیے دوسرا جواب اس کا کیا دیا، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ میری آیات اور یہ میرے احکام، یہ کتاب میں نہیں بلکہ کس میں ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، یہ اللہ یہ کتابی شکل میں نہیں بلکہ یہ آیات بینات اہل علم کے سینوں میں ہم نے محفوظ کر دیا ہے. یہ آیات بینات کس میں محفوظ کی ہے؟ اور آپ میں نہیں بلکہ کس میں؟ سینوں میں. بھائیو تورات محرف کیوں ہوئی؟ انجیل میں تاریخ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی بنیاد صرف اور آپ اور صرف کتابیں تھیں. لیکن آج تک قرآن محفوظ کیوں ہے کہ اس کا اعتماد صرف تحریر پہ نہیں ہے بلکہ ضبط صدر پہ. اور آج بھی مسلمان بطور چیلنج کہتا ہے، بطور چیلنج کہ دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اپنی مذہبی کتابوں پر نظر آتش کرتے ہیں، گم کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اثر نو جو ذخیرہ دین کا محفوظ کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہوگا، قرآن بھی صحیح شکل میں موجود ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث بھی آج بھی اسی شکل میں موجود ہوگی جو بخاری کی شکل میں آج موجود ہے، مسلم اور ترمذی اور نسائی کی شکل میں آج موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جس طرح قرآن کے حافظ موجود ہیں، آج بھی اس گئے گزرے دور میں حدیث کے حافظ بھی موجود ہیں، سینکڑوں نے لاکھوں حدیثوں کے آج بھی اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیثوں کے آج بھی حافظ موجود. آج سے 2-3 سال پہلے اتفاق ہوا، میرے ہم ساتھی تھے حضرت مولانا حافظ عبد المنان صاحب حافظ اللہ، اللہ ذو الجلال ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے، ہم 4 ساتھی تھے، عمرے پہ اکٹھے تھے. مدینہ طیبہ میں شیخ عاصم قریوطی ہے، مدینہ طیبہ میں استاد، آج کل تو وہاں نہیں ہے، انہوں نے وہاں ایک نوجوان تھے ان کا یحییٰ نام تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ عاصم نے فرمایا ہمیں مخاطب کر کے کہ دیکھیے یہ شیخ یحییٰ ہے بالاسناد انہیں مسند احمد یاد ہے. مسند احمد بالاسناد مسند احمد 6 جلدوں میں ہے وہ باریک صفحات. اور آج جو تحقیق سے تھوڑی آئی ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے مولوی صاحب؟ 50 جلدوں میں. ہاں جو تھوڑی سی تحقیق سے آئی ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے؟ اور شیخ عاصم کہہ رہے تھے کہ شیخ یحییٰ کو یہ ہے کہ آج ساری مسند احمد یاد اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی آج جس طرح قرآن کے حافظ موجود ہیں حدیث کے حافظ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. یہ صرف زبانی بڑھ نہیں ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ یہ میری آیات کس میں محفوظ ہے؟ اہل علم کے سینوں میں. میں نے تو ان کو دلوں پہ منقش کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کی دوسری جلد ہے, کتاب و صفت الجنہ و النار میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال و الاکرام نے فرمایا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پہ ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں, انزلت علیک کتابا لم یغسلہ الماء. اللہ اکبر. انزلت علیک کتابا لم یغسلہ الماء. کہ اے میرے نبی, میں آپ کو ایسی کتاب دینے والا ہوں کہ اس کتاب کو پانی پانی اس کو محو نہیں کر سکے گا, پانی اس کو ختم. کیا مطلب؟ بات سمجھے کچھ؟ کیا مطلب بھائی؟ کتاب اگر اوراق میں لکھا ہوا ہو, کتاب لکھی ہوئی اوراق میں ہو, وہ پانی میں ڈال دیں تو وہ صفحات اور وہ لفظ محو ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہو جائیں گے نا. یہ اب تو پرنٹنگ ہے نا, یہ پرنٹنگ بھی آپ جناب صبح سے شام تک رکھ دیں, اس کا بھی اڑیا بگڑ جائے گا. یہ تو چھپا ہوا ہے, پہلے تو ہے نا صرف سیاہی سے لکھا ہوا, قلم اور سیاہی سے, لیکن یہ پرنٹ کیا ہوا ہے. اور اس کو اگر صبح سے شام تک پانی میں اس طرح رکھ دیں تو اس کا بھی حلیہ بگڑ جائے گا, اس کی بھی یہ شکل و صورت باقی نہیں رہے گی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ انزلت علیک کتابا لم یغسلہ الماء, کہ ایسی کتاب میں آپ کو دینے والا ہوں کہ جس کو پانی دھو نہیں سکے گا. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جو سینوں میں اللہ نے منقش کی. پانی برستا ہے برستا رہے, انسان پانی میں ڈبکیاں لیتا ہے تو لیتا رہے, ہاں غوطہ زنی کرتا ہے تو کرتا رہے, لیکن یہ سینے سے قرآن نکلے گا؟ سینے سے قرآن نکلے گا؟ یعنی جو بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی وہی بات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے مجھے یہ بات فرمائی. دونوں باتیں ہوئی نا, اللہ نے یہ وہ بات فرمائی اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں آپ کو ایسی کتاب دینے والا ہوں کہ لم یفصل الماء. معلوم ہوا کہ کتاب ہی نہیں بلکہ اعتبار کس کا ہے؟ سینے کے علم کا. اعتبار کس کا ہے؟ ضبط کا, حفظ کا. وہ ضبط ضبط کتابت ہو, وہ ضبط ضبط صبر ہو. اگر ضبط ہی نہیں ہے تو پھر تو بھائی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اگر لکھنے والا کمزور ہے, لکھنے والا جھول اختیار کرتا ہے, لکھنے والے میں ہی اتنی سخت اور اتنی ہمت نہیں ہے, تو اس کی تحریر بھی مشکوک ہو کے رہ جاتی. اور اگر ضبط کرنے والا وہ ثقہ قابل اعتبار ہے تو اس کی زبان سے کہی ہوئی بات وہ قابل اعتبار. بلکہ یہ بات تو تھی اس تناظر میں اور اس پس منظر میں کہ جناب لکھی ہوئی بات کا اعتبار ہوتا ہے, جو لکھی ہوئی بات نہ ہو اس کا اعتبار ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کا سرے سے مطالبہ ہی نہیں, بلکہ قرآن کے بارے میں بھی قرآن کے منکروں نے یہی اعتراض کیا اور اللہ ذو الجلال نے ان کے ایسے اعتراض کو رد کر دیا کہ لکھی ہوئی چیز نہیں بلکہ میری آیات وہ کہاں ہے, میں نے اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کر دی. لیکن اس کے پہلو بہ پہلو یہ بھی دیکھیے, یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہی نہیں گئی, یہ بات بھی غلط. بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں, حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی اجازت سے, آپ کے حکم سے صحابہ کرام نے احادیث لکھی. صحابہ کرام نے احادیث لکھی، صحابہ کے شاگردوں نے احادیث کو لکھا، ان کے آگے شاگردوں نے احادیث کو لکھا، یعنی جس طرح قرآن کا ضبط پوری ایک سند کے ساتھ ہے، تحریر کا وجود بھی بالکل اسی طرح ایک سند کے ساتھ موجود، قرآن کا بھی اور قرآن کی تعبیر اور تشریح، حدیث سنت اور حدیث کا بھی. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھا کرتے تھے. مشہور صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ آپ ہر بات نبی علیہ السلام کی نہ لکھا کریں، نبی علیہ السلام کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں. خوشی کی حالت میں جب انسان ہو اور جب غصے کی حالت میں ہو تو انسان سے بات کرتے ہوئے افراد تفرید ہو ہی جاتی ہے. وہ نبی علیہ السلام کو انسان سمجھتے تھے نا، ما فوق الانسان، تو وہ سمجھتے ہی تھے. تو انسان سے خوشی اور غمی میں حالت انسان کی مختلف ہوتی ہے اور وہ بات میں کبھی افراد کبھی تفرید ہو جاتی ہے، اس لیے آپ ہر بات نہ لکھا کریں، نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کریں کہ میں جی یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ لکھ لوں. یہی اشکال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا کہ حضور میرے ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں ہر بات آپ کی نہ لکھوں، بتلائیے آپ کی ہر بات لکھتے تھے عبداللہ بن عمر یا نہیں؟ اگر نہیں لکھتے تھے تو اعتراض صحیح ہے؟ اعتراض تو پھر جب لکھتے ہی نہیں تھے تو اعتراض کیا ہوا؟ پر جب اگر لکھتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سوال کیوں دہرایا گیا؟ یہ سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی سب نے، آپ غور کیجئے نا، سب کی آنکھوں میں مٹی، نہ کوئی لکھنے والا تھا نہ کسی نے لکھا، یہ ایک کہانی بن گئی جی ہم لکھتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، کہ عبداللہ جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہوتا، ہر بات میری لکھ لیا کرو. نبی علیہ السلام نے لکھنے کا حکم فرمایا یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے لکھا یا نہیں؟ موجود، لکھا موجود. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی لکھی ہوئی حدیث صحیفہ صادقہ کے نام پہ ان کے پوت پر پوتے عمر بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھی، اور حدیث کا طالب علم جانتا ہے کہ عمر بن شعیب ان ابی ان جدی کے سلسلے سے وہی صحیفے کی روایات ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کرتے تھے، جو نبی علیہ السلام سے کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے بھی آخری دور میں اپنی احادیث کو قلم بند کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، جابر بن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھتے تھے. حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی نبی حضرت ابو ہریرہ کی روایات جو انہوں نے سنی ان کو لکھا. اور آج منکرین تحریر کے منہ پہ تماچا موجود ہے، وہ صحیفہ حمام بن منبہ کا آج چھپ چکا اللہ کے فضل و کرم سے. وہب بن منبہ جو منبہ جو تابعی ہے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کا جو صحیفہ مرتب کیا ہوا تھا احادیث کا، وہ کیا ہے آج چھپا ہوا موجود ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس صحیفے کو حمام بن منبہ سے روایت کرنے والے حضرت معمر بن راشد ہیں، معمر بن راشد سے روایت کرنے والے امام عبد الرزاق بن حمام ہیں، امام عبد الرزاق بن حمام سے روایت کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے محدثین بھی روایت کرتے ہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحیفے میں جو آج چھپا ہوا موجود ہے اس کی پہلی روایت اور آخری روایت، پہلی روایت کے الفاظ، آخری اور سب روایتوں کے الفاظ، سب کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے، جو الفاظ پہلی روایت کے ہیں اور جو الفاظ آخری اور باقی روایات کے ہیں، اسی اسلوب میں، اسی ترتیب میں اور انہی الفاظ میں وہ روایات مسند احمد رحمت اللہ علیہ امام احمد کی مسند میں موجود. مسند احمد میں وہ روایات کیا ہیں, صحیفہ صحیفے بھی کی, وہ تمام کی تمام روایات ایک جگہ موجود ہیں. یعنی یہ کہنا کہ لکھا ہی کچھ نہیں گیا. آپ دیکھیے کہ صحابہ لکھتے ہیں, تابعین لکھتے ہیں, اور پھر تابعین سے ان کے آگے شاگرد, شاگرد در شاگرد, شاگرد در شاگرد ان کو لکھتے چلے آئے. اسی طرح حضرت معمر بن راشد جو وحدت المنبر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد, وہ بھی ان کی مسند اور ان کا صحیفہ, ان کی روایات اور مرویات کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے کبار تابعی حضرت امام محمد زہری رحمت اللہ علیہ, ان کی روایات بھی احادیث کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ ان کی روایات بھی خود انہوں نے اپنی روایات کو قلم بند کیا, اپنی روایات کو قلم بند کیا, جمع کیا. بلکہ حال تو یہ ہے, کتابوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کے صحائف اور ان کی مرویات اور ان کی روایات کا یہ سلسلہ وہ کتابوں میں, رسائل میں, کاپیوں میں, اوراق میں اتنا دستیاب تھا, اتنا عام تھا کہ بازاروں میں جس طرح آج چھپی ہوئی کتابیں ملتی ہیں, حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ کی روایات بھی اسی طرح بازاروں میں ملتی تھی. ان کی کتابیں, روایات بازاروں میں ملتی تھیں, ان کی مرویات صحائف میں موجود تھیں. یعنی یہ ساری باتیں امام زہری رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں, امام سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ علیہ ہیں, امام سفیان بن عیانہ کی کتابیں موجود, امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بھی موجود, پھر اسی دور میں امام وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ کی کتابیں موجود, اسی دور میں امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں موجود, ان کے بعد آپ دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام ابن جریج رحمت اللہ علیہ, ہاں امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ, بعد کے دور میں آئے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ, امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ, امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ, امام عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمت اللہ علیہ, پھر امام اسحاق بن رحویہ رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سب کیا ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب 250 سال بعد حدیث لکھی گئیں, بتلائیے یہ جھوٹ پہ مبنی ہوئی بات یا نہ ہوئی کہ امام بخاری نے لکھا ہے؟ بھائی امام بخاری سے پہلے یہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی, یعنی ان کے اساتذہ کی کتابوں میں. امام احمد, امام اسحاق بن رحویہ, امام حمیدی, امام نعیم بن حماد, ہاں ان کی کتابیں موجود تھیں, پھر ان کے آگے جو اساتذہ تھے ان کی کتابیں بھی موجود. یہ کہنا کہ جناب لکھی ہوئی احادیث تو 250-250 سال کے بعد شروع ہوئی ہے, یہ بھی اس دور کا ایک بدترین جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث جس طرح صحابہ کرام نے زبانی یاد کی بالکل اسی طرح تحریری شکل میں بھی ان کو محفوظ رکھا. جس طرح قرآن یاد رکھا صحابہ کرام نے اور تحریر بھی کیا, قرآن کو لکھنے والے موجود, قرآن کو یاد کرنے والے موجود, حدیث کو لکھنے والے موجود, حدیث پاک کو یاد کرنے والے موجود. یعنی ایک پوری داستان ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمر بن عاص اور جابر بن سمرہ یہ لکھنے والے ہیں, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہزاروں احادیث کے راوی ہیں ان کے سینوں میں یہ ہزاروں احادیث ضبط, یعنی اگر تحریری شکل میں ہے تو ضبط کی شکل میں بھی موجود ہے. میں صرف ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت کے گورنمنٹ نے حکومت نے امتحان لینا چاہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب القرآن میں یہ واقعہ لکھا. ابو زازیہ اس واقعے کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروان نے کہا کہ یہ روایتیں آپ ہمیں سنائیں, احادیث سنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنائی, الفاظ پہ غور کیجئے. ابو زازیہ فرماتے ہیں فحدث ابو ہریرہ احادیث کثیرہ, کہ ابو ہریرہ نے بہت سی حدیثیں سنائی. ابو ہریرہ نے احادیث کثیرہ, کثیر وہ دس بیس سو تو نہیں ہوگی نا، کثیر احادیث ہوگی نا، سینکڑوں تک. اب کیا ہوا، ایک سال گزر جانے کے بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور اس نے کیا کیا کہ اوڑ میں پردے میں اس نے ایک ساتھی کو قاتل کو بٹھا رکھا تھا کہ ابو ہریرہ جو بولتا جائے، جو حدیث سناتا جائے، وہ لکھتے جاؤ، وہ لکھتے جاؤ. وہ جلدی جلدی لکھتا گیا، جو ابو ہریرہ حدیثیں سنا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا کیے جا رہا ہے، لکھ رہا ہے. مروان نے ایک سال کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو طلب کیا اور کہا کہ وہ حدیثیں جو آپ نے ایک سال پہلے ہمیں سنائی تھی، نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری حدیثیں، ہاں پیارے پیارے فرامین، وہ ایک بار ہمیں پھر سنا دیں. اب مجھے آپ بتلائیں کہ یہ وہ کون سی تھیں، کس ترتیب سے تھیں، کیسے تھیں. یہ فکر ہو سکتا ہے نا، یہ پیدا سوال ہو سکتا ہے. مگر ابو زادیہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ وہ تمام روایات حضرت ابو ہریرہ نے سنا دی جو ایک سال کے بعد، ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ نے سنائی تھی. اور وہ امتحان لینے والا کاتب اور میں اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ تقابل کر رہا تھا، ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث. وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ بھی ابو ہریرہ نے ان روایات میں نہ بدلا، نہ تقدیم ہوئی، نہ تاخیر ہوئی. جس ترتیب سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک سال پہلے احادیث سنائی تھی، ایک سال کے بعد اسی ترتیب سے انہی الفاظ میں وہ روایات انہوں نے دوبارہ سنا دی. یہ تھا ان کا ضبط. لیکن آج ابو ہریرہ بیان کر دے قابل اعتبار نہیں، فلاں بیان کر دے قابل اعتبار نہیں. آج یتیمی علم اپنے اوپر قیاس کر کے ہمارا ضبط نہیں ہے، ہمارا حفظ نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں. ان نفوس قدسیہ کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کرنا بڑی ہی کہنا چاہیے کہ افسوسناک بات ہے. اگر چند احادیث کسی کی انسان کی ذہن میں نہیں آتی یا اس کے دماغ میں وہ کھٹکتی ہے کسی کے دماغ میں، تو وہ اپنے علاج دماغ کا کرے، نہ کہ حدیث کا انکار ہی کر دے. بات سمجھے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی بھائی ہمیں اپنے پاک کلام سے اور اپنے پیارے پیغمبر کے فرامین سے وابستہ رکھے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مسئلے راہ ہیں اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے. پہلا اس حوالے سے اعتراض ہے کہ کیا عبداللہ چکرالوی سے پہلے کسی نے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی صرف قرآن کو ہی حجت قرار دیا؟ ایک سوال یہ. امر واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ چکرالوی سے پہلے امت میں کسی نے بحثیت مجموعی احادیث کا انکار نہیں کیا. عبداللہ چکرالوی پہلا بد نصیب ہے جس نے بحثیت حدیث کے کلیتن حدیث کا انکار کیا ہے. دوسرا جو سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ احادیث اجمیوں نے لکھی ہیں اور یہ ان کی اسلام کے خلاف سازش ہے. آپ اندازہ کریں، مجھے بتلائیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ وہ اجمی تھے، مدینے کے امام تھے یا عربی تھے؟ عربی تھے اور مدینے کے امام تھے. امام زہری رحمت اللہ علیہ اجمی تھے، امام زہری بھی مدینے کے امام تھے اور عربی تھے. امام وہب بن منبہ کون تھے؟ وہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی تھے، وہ بھی عربی تھے. حضرت انس بن مالک کون تھے؟ یہی اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا امام مسلم اجمی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اساتذہ در اساتذہ وہ سب کے سب ہی اجمی تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بتلایا جائے کہ لغت کے اعتبار سے کس عرب نے کوئی ایسی قابل اعتبار اور حرف آخر لغت لکھی ہے جس پہ تمام ائمہ لغت کا اتفاق. یہ بھی تو نام لینا، عرب کی لغت جو ہے، عرب کی لغت ہے یا نہیں ہے؟ وہ لغت، عربی لغت پہ تو آپ پورے کا پورا اجمیوں پہ اعتبار کریں. یہ ابن منظور لسان العرب کا مصنف کون ہے؟ ہاں یہ ابن منظور لسان المیزان لسان العرب کا مصنف کون ہے؟ اسی طرح لسان اپنے کیا نام تاج العروج کے مصنف علامہ فیروز آبادی کون ہے؟ یہ بھی تو اجمی ہیں، یہ بھی عربی، یہ عربی نہیں ہے. اگر ان کی لغت عرب کے بارے میں بات قابل اعتبار ہے ان اجمیوں کی، تو اجمیوں کی احادیث جمع کی ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ ناقابل اعتبار کیوں ہے؟ پھر دیکھیے تیسری بات،
بھائی جو نیا مسلمان ہوتا ہے نا اس کو اسلام کی قدردانی زیادہ ہوتی. آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے جو نیا آل حدیث یا نیا مسلمان ہوتا ہے وہ دین کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, زیادہ پابندی کرتا ہے, اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے. جو ابن انجدن آل حدیث یا مسلمان چلے آ رہے ہیں نا وہ نامزد کے تو آل حدیث اور مسلمان ہیں لیکن کام مسلمانوں والے نہیں رہے. بات سمجھے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ آج بھی یہ بات موجود ہے. اجم کے پاس دین آیا تو اجم نے اس کو سینے سے لگایا. بتلائیے یہ اجم کا احسان ہے یا اجم کا اجم جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہوئے؟ وہ یہ تو اجم کی کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے اجمی ہوتے ہوئے بھی کیا کیا, اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو سینے سے لگایا اور اسلام کو محفوظ کیا. یعنی یہ تو ان کے اخلاص کی دلیل ہے, نہ یہ کہ ان کے مردود ہونے کی دلیل. یعنی کتنے افسوس کی بات. ایک اعتراض, جو حدیث قرآن کے خلاف ہو کیا وہ بھی قابل حجت اور قابل عمل ہے؟ اوہو بھائیو وقت نہیں تھا, نہیں تو میں عرض کرتا کہ قرآن کے تو کوئی بھی حدیث خلاف نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث, کوئی بشرطے کے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن مجید کے خلاف ہو. جب دعویٰ یہ ہے کہ سب کا سب من جانب اللہ ہے تو من جانب اللہ جو ہے وہ معارض. بات سمجھتے ہیں؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. محدثین رحمہم اللہ نے اور قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے یا نہیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ٹھیک ہے, اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ یحرم علیہم الخبائث, یحرم علیہم ال, یہ حرمت کی نسبت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی طرف کی. سورت آراف میں اللہ نے حرمت کی نسبت کس کی طرف کی؟ نبی علیہ السلام کی طرف کی. لیکن دوسری طرح جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. دوسری جگہ حرمت کی نفی اللہ ذو الجلال کر رہے ہیں. اب دونوں میں تطبیق کی کوئی شکل موجود ہے یا نہیں؟ ہے نا. اب جیسے یہاں تطبیق کی شکل موجود ہے, قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم, انک لتہدی الی صراط مستقیم, اور دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت, انک لا. قرآن کہتا ہے کہ آپ ہدایت کرتے ہیں اور ایک جگہ کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں کرتے. دونوں میں اعتراض ہوا یا نہ ہوا, معارضہ ہوا یا نہ ہوا؟ بظاہر معارضہ ہوا, لیکن اہل علم میں کہ ہاں اس کا معارضہ وہ تطبیق دیتے ہیں. اسی طرح ظاہر بینوں کی نگاہوں میں قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی ٹکراؤ ہے, حدیث کا ظاہر بینوں کی نگاہ میں, لیکن حقیقتاً کوئی بھی صحیح حدیث وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے, جس طرح کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اچھا جی, محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف کہہ دیتے ہیں, اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف کمزور کہنا درست ہے. اللہ اکبر. او بھائی یہ تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کسی دکان پہ میرے بھائی بیٹھنے والے نے سوال کیا ہے. اپنی سادہ لوہی میں, سادہ لوہی میں بھی کچھ سوال ہوتے ہیں نا, کہ محدثین حدیث کو ضعیف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. بھئی محدثین حدیث کو ضعیف نہیں کہتے, حدیث کو بیان کرنے والے کو ضعیف کہتے ہیں. بات سمجھے نا, حدیث کو نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں, بلکہ حدیث بیان کرنے والے. کہ یہ ضعیف کیوں ہے؟ کہ اس کا بیان کرنے والا ضعیف ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ بیان کرنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ نبی علیہ السلام کے فرمان پہ تو بھائی وہ ایک ایک فرمان کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے بروبر چھان دیا, انہوں نے بروبر ایک کر دیا ایک ایک حدیث کے لیے. اگر وہ رد کرنے والے ہوتے تو مارا مارا ایک ایک حدیث کے لیے کیوں خاک چھانتے پھرتے؟ سوچئے نا ذرا, مارا مارا کیوں پھرتے رہتے ایک ایک حدیث کے لیے؟ یہ ان کا جناب تگ و دو کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث کو ماننے والے تھے, اسی روایت کو ضعیف کہتے تھے جس کو بیان کرنے والا ضعیف ہوتا ہے. حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ پرانا یہ عامت الورود اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ لغوی اعتبار سے تو حدیث نبی علیہ السلام کے فرمان کو کہتے ہیں, اور لغوی اعتبار سے سنت نبی علیہ السلام کے عمل اور آپ کے طریقے کو کہتے ہیں. لیکن باعتبار حجت اور دلیل کے, جس طرح سنت آپ کی, آپ کا عمل اور طریقہ حجت ہے, اسی طرح آپ کی, آپ کا فرمان اور آپ کی حدیث وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے. حجت ہونے میں دلیل ہونے میں حدیث بھی اور سنت بھی دونوں ایک ہی درجہ رکھتے ہیں. بھائی یہ جو انسانوں کو انسانوں نے حقوق اصول بنائے ہیں, یہ انسانوں نے اصول جو بنائے ہیں وہ قرآن پاک اور حدیث ہی سے لیے ہیں. یہ اصول بھی کس سے ماخوذ ہیں؟ قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہیں. جتنے بھی اصول ہیں اصول کی امہات القطب پڑھ کے اگر دیکھیں تو ایک ایک اصول کے پیچھے ایک نص موجود ہے, دلیل موجود ہے کہ یہ جرا کی ہے تو کیوں کرتے ہیں, جرا کیوں کی جاتی ہے, انقطاع ہم کیوں نہیں قبول کرتے, یہ اسی طرح تدلیس کو ہم قبول کیوں نہیں کرتے. ان کے سارے اسباب اور دلائل خود قرآن اور حدیث سے موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہر بات کی جو خبر تمہارے پاس پہنچے اس کی تحقیق اور تنقیح کر لیا کرو, جو بات تمہارے پاس پہنچے اس کی تحقیق اور تنقیح کر لیا کرو. اب اس کی تحقیق اور تنقیح اب جب کریں گے تو اللہ کے اس حکم کے مطابق ہی کریں گے نا. جب ہم باہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ شہادت کا معاملہ ہے, یہ گواہی کا معاملہ ہے, اس کی شہادت قابل قبول ہے, اس کی گواہی قابل قبول ہے, یہ آدمی قابل قبول ہے, یہ بات کا پکا ہے, یہ قول کا پکا ہے, یہ ساری باتیں آج بھی ملحوظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. جو باتیں آج ملحوظ رکھتے ہیں وہی باتیں محدثین نے ملحوظ رکھی ہیں, اور انہی چیزوں کو ملحوظ رکھنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا. قرآن ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں نے تو آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں کہ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرما دی, ہر چیز بیان کر دی, لیکن کیا بیان کر دیا؟ اس کے کلیات بیان کر دیے, اس کے ضوابط بیان کر دیے, اس کے اصول بیان کر دیے, تفصیلات نبی علیہ السلام نے بیان کی. نماز اللہ ذو الجلال نے فرمایا اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, مقیم الصلاۃ, یہ کہا ہے نا مختلف اسلوب سے. یہ اب اقامت صلاۃ کیا ہے, اقامت صلاۃ کیا ہے, یہ مفہوم کس نے متعین کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. ایک اور سیدھی سی بات دیکھیے, قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حبل کے معنی کیا ہیں؟ حبل کے معنی کیا ہیں؟ کیا کسی لغت میں حبل کے معنی قرآن ہے؟ حبل کے معنی قرآن؟ اللہ نے کوئی رسی نازل کی کسی صحابی کو, کسی نبی کو وہ رسی نظر آئی, آج نظر آتی ہے؟ آخر قرآن جو نظری چیز نہیں آ رہی کیوں کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا؟ حبل کے معنی تو عربی زبان میں رسی کے ہیں. یا یہ ثابت کیجئے کہ عربی زبان میں حبل کے معنی یہ قرآن بھی ہے. بھائی حبل کے معنی کیا ہیں؟ رسی کے ہاں. اب حبل المتین رسی کو ہی کہتے ہیں نا, بٹی ہوئی رسی کو. اب حبل کے معنی تو ہے رسی. اب قرآن نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب اللہ کی رسی کو پکڑو. آج تک کس نے بھی رسی کو پکڑا ہے ہاں مضبوطی سے؟ کوئی بتلا سکتا ہے پوری امت میں کہ کسی کے ہاتھ میں رسی آئی ہو؟ ہاں کسی کو نظر بھی آئی ہے؟ پکڑنا تو گزار, نظر ہی نہیں آتی, پکڑنا کیا ہے؟ تو یہ رسی کیا ہے, کس نے بتلایا ہے کہ یہ رسی ہے؟ وہ قرآن مجید نے تو سب کچھ بیان کر دیا, لیکن قرآن نے تو یہ بتلایا نہیں کہ یہ رسی کیا ہے. وہ تو نبی نے بتلایا کہ یہ رسی کیا ہے, قرآن. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ رسی کیا ہے, قرآن ہے. اس لیے اللہ نے تو بتلا دیا, لیکن اس کی وضاحت, اس کی تشریح کس میں ہے؟ لغت کی بنیاد پہ نہیں. لغت کی بنیاد پہ تو پھر آج تک جناب امت کے ہاتھ میں کسی نے نہ رسی دیکھی نہ کسی کے ہاتھ میں رسی آئی, تو یہ کہنا چاہیے کہ آج تک امت ہے ہی ساری گمراہ, کیونکہ رسی تو نہ کسی کو نظر آئی ہے نہ کسی نے پکڑی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا انکار کرنے والا اور ان کا استخفاف کرنے والا, میں نے تو آپ سے کہا، میں نے نہیں، اللہ ذوال جلال نے فرمایا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم ال، اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو یہ اختیار ہے اپنے ایمان کی خیر منائے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم ال، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، اللہ نے تو فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر اس فرمان میں وہ تاویل کرتا ہے، دیکھیے تاویل کرتا ہے اس کی، یعنی کوئی توجیہ کرتا ہے، معنی متعین کرنے میں خطا کرتا ہے، اس کو مفہوم سمجھنے میں خطا کرتا ہے، یہ خطا اور ہے، انکار یہ خطا، یہ تاویل انکار نہیں ہے، قسم یہ تاویل انکار نہیں ہے، انکار یہ ہے کہ میں مانتا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں مانتا نہیں. یہ ماننے نہ ماننے والا، یہ انکار کرنے والا، وہ اپنے ایمان کی خیر ہی منائے. موجودہ دور میں انکار کرنے والے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو بیان ہیں، بالکل واضح ہیں، اپنے آپ کو جناب جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں صرف حدیث کو، صرف قرآن مانتے ہیں حدیث مانتے نہیں، وہ تو قرآن کا نام لے کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں وہ ہمارے مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ یہ پرچہ نکالتے ہیں طلوع اسلام، کہتے ہیں نہ اس میں اسلام ہے نہ طلوع ہے، نہ اس میں طلوع ہے نہ اسلام ہے. بھائی اسلام تو طلوع ہو چکا آج سے 1450 سال پہلے، ہاں اب یہ اسلام نیا طلوع کرنا چاہتے ہیں، طلوع اسلام ہے نا، اب اسلام طلوع کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ یہ جو طلوع ہے وہ بھی غلط ہے، جو آج کا اسلام ہے وہ بھی غلط. اسلام بھی پرانا ہے اور اسلام بھی سابقہ دور میں طلوع، بات سمجھے یا نہیں، اسلام طلوع ہو چکا اور اسلام بھی الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وہ مکمل ہو چکا. اب جو کہتا ہے طلوع اسلام، وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا اور اللہ ذوال جلال نے ہمیں دیا، وہ ایک نیا طلوع اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اور وہ بیان ہے ظاہر ہے. لوگ سربراہ آج کل نامزد طور پہ تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آج کل سربراہ ان کا کون ہے، کون ہے؟ قدیمی دور میں تو جناب یہ غلام احمد پرویز تھا، اب انہی کی ذریت ہے، اور غلام یہ جاوید غامدی اور ان کی جو ہے ذریت، ہاں مولانا امین آسن اسلائی کے برگوبار اور ایک نئے اعتزال کی شکل میں جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے بھی ڈانڈے بلاخر اسی انکار حدیث سے ملتے ہیں، گو یہ انکار حدیث کا اظہار نہیں کرتے، انکار حدیث کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ معتزلہ کی طرح، وہ عقل کی دامن، عقل کے ترازو میں، عقل کے ترازو میں اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی
اگر کس
نے منع کیا ہے؟ وہ منع کی روایت کے بارے میں تو امام بخاری پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت درست نہیں ہے، زید بن حضرت زید کا قول ہے، پہلی بات تو یہ. اگر منع کیا ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے، آپ کے سامنے حدیث لکھی سنائی، بلکہ حدیث امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کیا، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، کتابت کے ساتھ علم کو مقید کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی. جی
اللہ تعالیٰ قرآن کی
ہاں میرے بھائیو، قرآن مجید کے الفاظ کی تعبیر، قرآن مجید کے الفاظ کی کیا صرف حفاظت ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اسی کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل، ہم نے آپ پہ ذکر کیا، نازل کیا تاکہ آپ اس ذکر کو بیان کر دیں. یہ جو بیان ہے یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں؟ یہ بیان جو ہے یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں؟ اب اگر من جانب اللہ بیان نہیں ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ نہیں کیا یا اس کے کرنے کا انتظام نہیں کیا، تو پھر قرآن تو بازیچہ اطفال بنا، پھر قرآن بازیچہ ہے اطفال بنا، اور امت کو متحد اور وحدت امت کے دائی آج تلک تو نماز کا جو حکم ہے اس پہ بھی متفق نہ ہو پائے، آج تک احادیث کی بنیاد پہ امت پانچ نمازوں پہ متفق ہے یا نہیں؟ لیکن حدیث کا انکار کرنے والے پانچ نمازوں پہ کیا وہ نمازوں پہ متفق ہی نہیں ہے؟ کوئی دو کہتا ہے, کوئی تین کہتا ہے, دو کوئی کہتا ہے دو پڑھو, کوئی کہتا ہے تین پڑھو. ہاں ان کی نمازوں پہ بھی آج تک, قرآن کو ماننے والے صرف قرآن کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والے ان میں بھی اختلاف. بات سمجھے یا نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیثوں میں اختلاف ڈالا ہے. سوال یہ ہے کہ صرف قرآن کی بنیاد پہ تو تمہارا حدیثوں پہ اتفاق اب تک نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کو ماننے والوں کا اتفاق نماز پہ ہے, پانچ نمازیں ہیں, باقی جزیات پہ اختلاف ہے, لیکن پانچ میں اتفاق اختلاف تو تمہارا تو پانچ میں بھی اختلاف. جی
کیا
امہات المومنین نے حدیثیں ضبط کی تھیں؟ 2000 سے اوپر احادیث ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر رکھی تھی. کسی صحابی اور تابعی کا قول کتاب و سنت کی مخالفت میں حجت نہیں. حجت صرف کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان. یہ اصطلاحی لفظ ہے. اب دیکھیے یہاں بھی بڑا گھپلا ہے. لفظ ہے نا خبر واحد, معنی کیا ہے؟ ایک کی خبر. لغوی طور پہ کیا ہے؟ ایک کی. لیکن یہ اصطلاح جو ہے اس اصطلاح سے غلط فائدہ اٹھاتے. خبر واحد اصطلاح میں ایک کی خبر کو بھی خبر واحد, دو کی خبر کو بھی خبر واحد, تین کی خبر کو بھی خبر واحد. بات سمجھے کچھ؟ خبر واحد ہے اصطلاحی لفظ, لغوی طور پہ کیا ہے؟ ایک کی خبر. بات سمجھے گی یا نہیں؟ خبر واحد, واحد کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں ایک, اور خبر کے معنی بات, ایک کی بات. اب ایک کی بات جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کی بات حجت ہے, جو حدیث میں اصول حدیث میں بات ہے خبر واحد حجت ہے یا نہیں, وہ خبر واحد کون سی ہے؟ وہ خبر متواتر کے مقابلے میں ہے. اور وہ خبر واحد اس کا اطلاق خبر مستفید پہ بھی ہوتا ہے, خبر مشہور پہ بھی ہوتا ہے, خبر واحد پہ بھی ہوتا ہے, ایک کی بات پہ بھی, دو کی بات پہ بھی, تین کی بات پہ بھی. زیغم صاحب ہے اسی طرح یا نہیں؟ اب تین کی بات جو ہے یا دو کی بات آپ کے ہاں معتبر ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو پھر بھی خبر واحد, اصطلاح میں اس کو بھی خبر واحد ہی کہتے ہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ اس کو بھی خبر واحد ہی کہتے ہیں. اس کو بیان کرنے والے کتنے ہیں؟ دو, یا اس کو بیان کرنے والے کتنے ہیں؟ تین. اب لوگوں کو تو بتلایا جاتا, وہ جی کلے بھی بات مننی جاندی ہے, لوگوں کو بتلایا تو جاتا, وہ جی ایک آدمی بھول بھی جاتا ہے, اکیلے کی بات مانی جاتی ہے, اکیلا جو ہوا اس سے بھول ہو جاتی ہے. لیکن یہ بتلانا گوارا نہیں کرتے یہ ظالم کہ خبر واحد سے مراد اکیلے کی بات نہیں ہے اصول میں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کچھ اصطلاحی لفظ, ہر فن میں اصطلاحی لفظ ہوتے ہیں, ہر فن میں اصطلاحی لفظ ہوتے ہیں. ان اصطلاحی الفاظ کو اصطلاح میں سمجھا جائے تو غلط فہمی نہیں رہتی, اگر اصطلاح سے ہٹ کے سمجھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی. آپ دیکھیے ایک عام اخبار آ گیا کیا ہو رہا ہے؟ اخبار آیا, بار آواز اخبار کیا مانا ہے؟ خبریں, مطلب تین چار صفحات کا چھپا ہوا اخبار. ٹھیک ہے, ویسے اخبار کے کیا مانا؟ وہ خبریں آ گئی. تو کیا مانا ہے؟ جب اخبار لفظ بولتا ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چار صفحے کا, دو صفحے کا چھپا ہوا پرچہ مراد. بات سمجھے یا نہیں؟ لیکن اخبار کے کیا مانا ہے؟ خبریں. اخبار کے معنی کیا ہے؟ خبریں. اسی طرح ہر فن میں, ہر زبان میں ایک اصطلاح ہوتی ہے, اور اسی اصطلاح میں اگر اس کو سمجھا جائے تو معنی درست ہے. نماز ہے, دیکھیے نماز ہے, نماز نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیام کا نام ہے, قرات کا نام ہے, رکوع کا نام ہے, سجدے کا نام ہے, تشہد کا نام ہے, یہ ساری تفصیل ہے نا حدیث میں. اگر صلات کے معنی کہیں کہ جناب تحریک, حرکت دینا, سرینوں کو حرکت دینا. ہمارے ہندوستان میں تھا نا ایک علامہ مشرقی بیچارہ, وہ کیا تھا؟ وہ کہا وہ مولویوں نے نماز مسجدوں میں بنا لی اور نمازیں پڑھنا شروع کر دی, اس نماز سے تو پریڈ مراد ہے. سمجھے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ورزش مراد ہے, تاکہ مجاہد بنو, دشمن کا مقابلہ کرو. ہاں فکر ہر کس بہمت اوست, اس نے نماز کو یہ مفہوم دے دیا، یعنی لغوی اعتبار سے، یعنی اصطلاح نماز کی ایک اصطلاح ہے، زکات کی ایک، زکات کے معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، لیکن جب لفظ بولتے ہیں زکات ادا کیتی ہے، آپ نے زکات دی ہے تو کیا معنی سمجھتے ہیں؟ کہ مال کا اتنا حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، یہ اصطلاحی لفظ ہوا نا، لغوی معنی اس کے ساتھ متحمل ہے. بالکل اسی طرح ایک ہے خبر واحد، ایک ہے خبر متواتر. یہ خبر واحد یاد کر کے کہتے ہیں وہ کلے کی گل ہے مولوی جی، تسی روڑا پایا ہے، کلے کی گل جڑی ہے وہ تو 100 بار خراب ہو سکتی، بول نہیں سکتی. یہ نہیں بتلاتے کہ اکیلے کی خبر یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ دو اور تین کی بھی روایت جو ہے وہ خبر واحد ہی ہے. اس لیے خبر واحد کا جو انکار ہے وہ ایک کا نہیں بلکہ دو اور تین کا بھی انکار ہے. حالانکہ اکثر و بیشتر شاد و نادر شاید کوئی احکام میں روایت ایسی ہو جو اس کو اکیلا ایک ہی صحابی روایت کرنے والا ہو، ایک ہی تابعی بیان کرنے والا ہو، یعنی احکام کی کوئی ایک روایت شاد و نادر، ورنہ ایک سے زائد صحابی، ایک سے زائد تابعی، ایک سے زائد تبع تابعی اس کو اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرنے والے ہیں. لیکن دو یا تین یہ تو ٹھیک ہے دو صحابی، لیکن دو صحابی وہ خبر واحد پھر اصطلاحاً تو باقی ہے، لیکن حقیقتاً وہ خبر واحد ایک نہیں بلکہ دو بیان کرنے والے، لہذا وہ جھانسہ ختم ہوا یا نہ ہوا، بات سمجھے یا نہیں؟ ایک کی بات تو نہ رہی، دو کی بات ہوئی نا. وہ اللہ ذوال جلال نے فرمایا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی قبول ہے یا نہیں؟ اور دو آدمیوں کی کیوں گواہی قبول ہے؟ کہ ایک بھول جائے دوسرا، تو اگر دوسرا راوی مل جائے یہ ہے پھر بھی خبر واحد، لیکن قرآن تو دو کی بات کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن تو دو کی بات کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اب دو کی بات پھر خبر واحد ہے، کیوں قبول ہوئی؟ اصطلاح کی بنیاد پہ چلنا ہے تو پھر دو کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. چلیے جی، بالکل عقائد میں حجت ہے خبر واحد، خبر واحد بھی عقائد میں حجت ہے، بلکہ نہ ماننے والے وہ بھی مان لیتے ہیں. جی
قرآن کے ہے، ہاں نے اس پر کیوں نہیں کیا؟
ہاں یہی تو میں نے بتلایا کہ وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آپ کو یہ القاء ہو گیا تھا کہ یہ فیصلے، اس فیصلے پہ آپ دستخط کر دیں، اس لیے آپ نے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جو بات میں نے پورے یعنی ہضم سے سمجھانے کی کوشش کی، افسوس یہی اسی پہ الجھا ہوا بیٹھا ہے میرا بھائی کو. ہاں پتہ نہیں اس کے ذہن میں ایک اشکال تھا، اسی میں وہ بیٹھا رہا، بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. جی نہیں، حضرت ابو بکر نے تو صاف کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. ابو بکر صدیق کی بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے آج کے عقل مندوں کی ذہن میں بات نہیں. اصل میں مومن کی سمجھ آ جاتی ہے، جو ایمان سے ہٹ کے عقل کی کا پجاری ہو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، رسول کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، مومن کی سمجھ میں آ جاتی. ابو جان کو نہیں سمجھ آئی تھی نا معراج کی رات بھی، بات سمجھے یا نہیں؟ تو وہ یہ کیسے عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ہم تو روز مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں، تم کو آج ایک بات نے تعجب میں ڈال دیا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، جبرائیل روز آتے جاتے ہیں آسمان سے، ہم ان کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام چلے گئے تو اس میں اشکال کیا ہے؟ ایماندار جو ہے وہ نبی کی بات کو مانتا ہے، وہ نبی کی بات پہ تشکیک کا شکار ہے. وہ زن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ زن تو وہ مردود ہے جو یقین کے مقابلے میں ہو، بات سمجھے؟ زن وہ مردود ہے جو کیا ہے؟ یقین کے. اور جو زن یقین خود یقین ہو، زن کے معنی کیا یقین کے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے خود کہا ہے یزن وہم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ گمان کرتے ہیں. کیا معنی کرتے ہیں یہاں سب؟ زن کے معنی یقین ہے یا نہیں؟ لہذا زن، جی یہ زن ہی ہے نا، او بھائی یہ زن وہ ہے جس کی تردید کی ہے جو یقین کے مقابلے ہو. نبی کی بات یقینی ہوتی ہے وہ مظنون، بات سمجھے یا نہیں؟ نبی کی بات مظنون نہیں ہوتی، نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے، اس لیے نبی کے بات مظنون ہے ہی نہیں. یہ تو وہی بات ہے نا جس طرح میں نے ابو جہل کی پہلے کہی، ابو جان کے ہاں وہ یقینی نہیں ہے، ابو بکر کے ہاں وہ یقینی. جی کس کو
یہ آپ کی گستاخی ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے.
اس میں گستاخی کی کیا بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تو حدیث میں گستاخی کا تصور ہی غلط کہ حدیث ہو اور وہ گستاخی ہو، بشرطے کہ وہ صحیح ہو. اللہ نے تو آپ کے نبی آپ کے عمل کو اسوہ حسنہ کہا ہے، جو اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے وہ گستاخی ہو سکتا ہے؟ یار کیا بات کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے معمولات کو اسوہ حسنہ کہا یا نہیں کہا؟ جو اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے وہ گستاخی ہو سکتا، اپنے علاج فکر کی کرنی چاہیے. حدیث کا اس سے موضوع کا تعلق نہیں، اپنی فکر کا تعلق. ہم اس کو اپنے معیار کے مطابق گستاخی سمجھتے. جی ہاں جی سند، سند کہتے ہیں وہ واسطہ جو محدث روایت کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بیان کرتا ہے. امام بخاری بیان کرتے ہیں مثال کے طور پہ امام احمد سے، امام احمد بیان کرتے ہیں آگے ابن ابی شیبہ سے، وہ آگے بیان کرتے ہیں اپنے استاد سے، وہ آگے اپنے استاد سے، اس کو کہتے ہیں سند. دیکھیے فقاہت تو اللہ ذوال جلال کی عطا فرمودہ ہے، علم اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے. فوق ذی کل علم علیم، یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے، فوق ذی کل علم علیم. اب ایک کو کم ہے تو اس کے کم کی وجہ سے یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو کے پاس فقاہت ہی نہیں ہے. ہاں بات سمجھے یا نہیں؟ اگر ایک کے پاس کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس فقاہت نہیں ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے فقیہ کا نام لے لیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں بتلا دوں گا کہ جناب اس کے اس مسئلے میں خطا ہے، تو اس سے اس کی فقاہت ظاہر ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیا فتاوے ان کے ایسے نہیں ہیں جن میں ان سے خطا ہوئی ہے؟ تو کیا ان کی خطا کے نتیجے میں جناب ان کی فقاہت پہ کوئی اثر پڑا؟ بتلائیے ان کی فقاہت پہ اثر پڑا؟ اگر ان سے کوئی صحابی سے کوئی خطا ہوئی تو ان کی فقاہت پہ اثر کیسے پڑ گیا؟ عجیب آدمی ہیں یہ لوگ کہ بعد کے آدمی کی فقاہت اس کی خطاؤں کے باوجود وہ بڑا فقی، صحابی کا کوئی فتویٰ مل جائے تو جناب وہ غیر فقی. صحابی بیچارہ ایسا یتیم رہ گیا کہ اس کا جناب ہمنوا کوئی نہیں رہا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ فقیر ان کے ہمنوا موجود. کتابوں میں موجود ہے لیکن آج تک دستیاب تو نہیں ہے، ان کے شاگردوں کی کتابیں موجود. اللہ ذوال جلال تو فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، قرآن نے تو یہی بات کہی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، قرآن نے تو یہ بات کہی.
قرآن
یہ ما ینتو قن الہوا دینی معاملات کے بارے میں، دینی احکام کے متعلق، آپ کی پسند ناپسند کے بارے میں دوسری بات، آپ نے چاہنے کی بات کی تھی. آپ دیکھیے کہ میں شہد کو نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، بات سمجھیے. لیکن اتنی بات کو بھی اللہ نے ناپسند سمجھا، ناگوار سمجھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں. آج بھی ہے نا تعویذ لکھنے والے، دم کرنے والے، وہ ایک چیز چھوڑ دیں جی آپ، ہمارے تعویذ کا فائدہ ہوگا، ایک چیز چھوڑ دیں. کہتے ہیں کہ شرط لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے بعض، اور جس کو اجازت دی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس کو چھڑوانے کا کیا معنی؟ جس کو چھڑوایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ تو پہلے ہی چھوٹی ہوئی ہیں، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا اس کو چھڑوانے کے کیا معنی؟ نبی علیہ السلام نے چھوڑنے کا عزم کیا، اللہ ذوال جلال کو یہ بات بھی پسند ہے، بات سمجھے نا، فوراً اصلاح ہو گئی. دیکھیے اجتہاد کا دائرہ، اجتہاد کا اختیار نبی کو حاصل ہے، ایک فکر یہ بھی ہے علماء کا، محدثین کا. اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس اجتہاد میں اللہ ذو الجلال و الاکرام کی طرف سے کوئی نفیاً یا اثباتاً بات نہیں آتی تو یہ کیا ہے؟ گویا اللہ کو بھی یہ پسند ہے. اسی بنیاد پہ محدثین نے حدیث تقریری کہا. بات سمجھے نا, یہ حدیث کی تقسیم بھی ہے نا, یہ حدیث تقریری ہوئی, یعنی اللہ ذو الجلال نے بھی اس بات کو پسند کیا. اگر اس میں کوئی بات ایسی تھی تو فوراً اللہ ذو الجلال کی طرف سے اس کی رہنمائی آ گئی. بات سمجھے نا, اس کی رہنمائی آ گئی کہ نہیں یہ میرا منشا نہیں ہے. یہ اس کی وضاحت اس طرح ہو جاتی ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمیرہ احادیث میں سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر کے احادیث میں شامل کر دیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. ہارون رشید نے ایک زندیق کو پکڑا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ دیا کہ وہ زندیق, اس نے حدیثیں وضع کی تھی, حدیثیں گھڑی تھی, حدیثیں بنائی تھی. تو زندیق کہنے لگا مجھ کو تو قتل کر دو گے, تو یہ جو حدیثیں موضوع میں نے بنا بنا کے لوگوں میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلا دی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ تو ہارون رشید نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک اور ابو اسحاق فزاری زندہ ہیں, تمہارے جھوٹ کو جھوٹ سے سچ کو نکھار دیں گے. تمہارے جھوٹ سے سچ کو کیا ہے وہ نکھار دیں گے. امام عبداللہ بن مبارک پتہ ہے کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ تعیش لہم الجہابذہ, تعیش لہم الجہابذہ. کسی نے یہی اشکال کیا, یہی اعتراض ان کے سامنے کیا, تو امام عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے تعیش لہم الجہابذہ. جہابز بڑے بڑے آئمہ اللہ ذو الجلال نے انہوں نے باقی رکھا ہے اللہ نے ان کو, اور وہ ان تمام احادیث کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پھر یہ آیت پڑھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں اعلان کروا رکھا تھا, او بغداد والو میرے جیتے جی کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتا, میرے جیتے جی جو کرے گا منہ دکھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ واقعات ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. یہودیوں نے ایک سازش کی, یہودیوں نے ایک سازش کی. کیا کی؟ کہ خیبر کے یہودی جو تھے نا ابن ان جدن, انہوں نے ایک تحریر پیش کی خلیفے کے سامنے کہ دیکھو جی یہ ایک خط ہے نبی علیہ السلام کا ہمارے پاس, ہمارے آباؤ اجداد سے, کہ اس میں نبی علیہ السلام نے ہم کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ کے اوپر جزیہ حرام ہے, آپ سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا, آپ نے آپ سے ہم کو جزیہ ہم نے معاف کر دیا, لہذا آپ نے ہمارے اوپر جو جزیہ لگایا ہوا ہے یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا. کس کی بنیاد پہ؟ زبانی حدیث کی بنیاد پہ نہیں, تحریر کی بنیاد پہ, جس کو کہتے ہیں جی تحریر کا ہی اعتبار ہوتا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ اشکال ہے دیکھو, تحریر کا ہے, انہوں نے تحریر پیش کی, تحریر پیش کی کہ نبی علیہ السلام, اور اس پہ حضرت علی کے دستخط ہے, سعد کے دستخط ہیں, حضرت معاویہ کے دستخط ہیں, صحابہ کے دستخط. خلیفہ پریشان ہو گیا کہ جناب ہم اب ان سے جزیہ کیسے لیں؟ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا. خطیب بغدادی آئے, انہوں نے وہ خط دیکھا اور خط دیکھ کے تھوک دیا, اس پہ پھاڑ دیا, تھوک دیا اور پھاڑ دیا. کہنے لگے یہ جھوٹ ہے, نبی علیہ السلام کا مکتوب نہیں ہے. وہ یہودی کہنے لگے دیکھو جی نبی سر کا گستاخ, نبی کا گستاخ, نبی کا خط پھاڑ دیا. وہ کہنے لگے او جھوٹو, او جھوٹو, تم کہتے ہو کہ یہ نبی کا خط ہے اور اس پہ حضرت معاویہ کے دستخط ہیں اور اس پہ جناب حضرت سعد کے دستخط ہیں, حضرت علی کے دستخط ہیں. وہ حضرت سعد تو فوت ہو چکے تھے خیبر سے پہلے, شہید ہو چکے تھے, وہ زندہ ہو کے دوبارہ دستخط کرنے کے لیے آئے. وہ اس پہ دستخط ہے حضرت معاویہ کے, وہ تو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت, خیبر میں وہ ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے, انہوں نے دستخط کیسے کر دیا؟ جھوٹو. اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ سے سچ کو نکھارنے والے موجود تھے, کوئی جھوٹ جو ہے وہ حدیث میں نہیں ملا ہوا. او ہو, اس پہ اعتراضات تو یار یہی ہیں کہ جی عمر بڑی چھوٹی تھی, ہاں بہت چھوٹی عمر تھی, اس لیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ بیٹا اولاد دے سکتی ہے تو پھر وہ آپ تو شادی کرتے ہیں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ 9 سال کی بچی ایسی بھی ہے میرے سامنے کہ جن کو حمل ہوا اور ان کے ہاں بچی بھی اولاد پیدا ہوئی, افسوس تو یہ ہے کہ اس کے میں نے کئی حوالے نقل کر رکھے ہیں، یعنی 9 سال کے 10 سال کے جن کے ہاں اولاد ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ صرف اس بنیاد پہ کہ جناب اتنی تھوڑی عمر میں، بھائی اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے بعد میں بھی ایسے شادیاں ہوئی ہیں، چھوٹی عمر میں شادیاں ہوئی اور 9-10 سال میں وہ بچی ماں بنی. جی آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر ایک کتاب کا ترجمہ
کریں. اللہ نے توفیق دی تو بھائی بھائی منکرین حدیث کی اصطلاح جو آج کے دور میں ہے وہ پہلے نہیں، کلیتاً ہر دور میں کوئی بھی نہیں. 14ویں صدی بد نصیبوں کی ایسی صدی ہے ہمارے، ہم بد نصیبوں کی جس میں حدیث کا کلیتاً انکار ہوا. کلیتاً انکار کسی اس سے پہلے نہیں ہوا، جزوی طور پہ ہوا. معتزلہ نے کیا، جہمیہ نے کیا، مرزیہ نے کیا، خارجیوں نے کیا، رازیوں نے کیا، جو اپنے مسلک کے خلاف روایتیں تھیں ان کا انکار کیا. ہاں باقی روایات کو انہوں نے مانا لیکن جو ان کے مسلک کے مخالف تھی ان کا انکار کیا. کلیتاً حدیث کا انکار جو ہے وہ صرف عبداللہ چکرالوی اور اس فکر سے یہ پیدا ہوا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ زیر زبر کا کیا فرق ہے قرآن مجید کی تحریر میں اور احادیث کی تحریر میں، کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کی تحریر میں من و ان وہی الفاظ موجود ہیں، احادیث میں بھی وہی من و ان الفاظ موجود ہیں. البتہ ایک بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک الفاظ، ایک واقعہ وہ مختلف اسلوب میں اس بیان ہوا ہے یا نہیں، جس کو ہم روایت بالمعنی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنے انداز میں بیان ہوا ہے قرآن مجید میں؟ متعدد انداز میں بیان ہوا ہے نا، ایک ہی اسلوب تو نہیں ہے نا. الفاظ ہر واقعے میں علیحدہ علیحدہ ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں، ایک واقعہ ہے لیکن الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طرح حدیث کے الفاظ اگر علیحدہ علیحدہ ہیں روایت بالمعنی میں تو یہ تو اس حدیث قرآن سے ثبوت اس کا ملتا ہے، آپ انکار کس طرح کرتے ہیں اس کا؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی روایت بالمعنی کا تو ثبوت ہی قرآن سے ہے.
اگر احادیث اللہ کی طرف سے ہیں تو ان میں
اختلاف، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام کے، فرق صرف یہ فرق سمجھے نا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ الفاظ اللہ کے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور حدیث بعی معنی کلام ہے کہ اللہ نے وہ مفہوم نبی علیہ السلام کو بتلایا اور وہ مفہوم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان میں اس کو بیان فرمایا. اب وہاں جب روایت بالمعنی ہوئی، دیکھیے اس مفہوم میں روایت ہوئی، الفاظ کی تعبیر ہوئی نا نبی علیہ السلام کے بیان میں، تو اسی سے روایت بالمعنی کا مسئلہ آگے چلا. اگر الفاظ حدیث کے ہوتے وہی الفاظ ہوتے جس طرح قرآن کے ہے، تو صحابہ کرام بھی حدیث کے الفاظ ہی کا وہ اہتمام کرتے اور نبی علیہ السلام بھی اسی کا اہتمام کرتے. خاص طور پر حضرت مولانا کے
ساتھ کہتے ہیں
اللہ کے بندو، یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ نصف النہار کی طرح واضح ہے. یہ صرف حضرت میمونہ سے پوچھ لو کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے، حضرت میمونہ سے پوچھ لو، جن سے شادی ہوئی ہے ان سے پوچھ لو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آسان صورت تو یہی ہے نا، تو وہ تو کہتے ہیں حل میں ہوئی ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہوئی. اس سے معلوم ہوا نا جس نے یہ سمجھا ہے کہ حالت احرام میں ہوئی اس کو غلط فہمی ہو گئی، بات سمجھے نا. یہ بالکل اسی طرح ہے. عمر صاحب، زیغم صاحب، آپ صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح اعتراض ہوا تھا کس کے بارے میں، لا سکنا ولا نفقہ، صحابی کے بارے میں ہوا تھا لا سکنا ولا. حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا؟ شاید وہ بھول گئی ہو، شاید اس کو یاد نہ رہا ہو. حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تھا. ہم جس طرح یہ حضرت میمونہ کے نکاح کے بارے میں محدثین میمونہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اسی اصول کے مطابق اس عورت کی روایت کو جو صاحب واقعہ ہے، وہ آج جس کو حق ملنا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے، نان و نفقہ ملنا چاہیے، گھر ملنا چاہیے، عورت چھوڑتی ہے وہ گھر، مجھے بتلائیے، متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، وہ اس کو گھر ملنا ہو تو وہ چھوڑتی ہے، وارث اپنے خامد کی وراثت کو چھوڑتی ہے، بتلائیے اس اللہ کی بندی نے کیوں چھوڑا، سوچو نا، اس نے اپنا حق کیوں چھوڑا؟ وہ دنیا لینے کے لیے تو کوئی آدمی کچھ تو خون سے بھی گریز نہیں کرتا، چلے جائے کہ جناب اپنا حق چھوڑ دے، اس نے تو حق چھوڑا ہی اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کی بنیاد، بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے وہاں بھی قول کس کا راجے ہے، محدثین نے کس کا راجے سمجھا؟ حضرت عمر کا نہیں، بلکہ کس کا سمجھا راجے؟ اس عورت کا سمجھا جو صاحب واقع ہے. چلیے بھائی، ملک قتل کرنا نہیں جائز، یہ کام جو ہے وہ اہل حکومت کا ہے. ہاں اگر وہ الحاد اختیار کرتے ہیں تو پھر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ حکم نہیں ہے، ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ ان کو یہ واجب القتل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملحد ہیں اور ایمان کے ان کے دامن میں